پڑھیں گے ان کے فیصل صاحب کی. اب انہوں نے میری محبت میں کہے ہیں مگر وہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں. بس حضرت فرماتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے شیخ کی تعریف ہو رہی ہے اور اللہ تعالی ہمارے دوستوں کے حسن ظن کے مطابق معاملہ فرما دے.
یہ اشعار سید و سندی مرشد و مولائی حضرت اقدس حضرت والا حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کی شان میں حضرت کی محبت میں بھائی فیصل نے تحریر کی. فیصل پورا نام کیا؟ محمد فیصل بھائی. میری جان ہے وہ میری تقدیر ہے, میری جان ہے وہ میری تقدیر ہے, میری دھڑکن میرا سب کچھ پیر ہے, میری دھڑکن میرا سب کچھ پیر ہے, وہ سراپا عشق کی تفسیر ہے, وہ سراپا عشق کی تفسیر ہے, حضرت اختر کی جو تصویر ہے, میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے, میر ہے وہ میر ہے میر ہے, میری جان ہے وہ میری تقدیر ہے, میری دھڑکن میرا سب کچھ پیر ہے, وہ سراپا عشق کی تفسیر ہے, حضرت اختر کی جو تصویر ہے, میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے, میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے, اپنی ساری زندگی کر دی فدا, اپنی ساری زندگی کر دی فدا, تاکہ سیکھے شیخ کی ہر ہر ادا, تاکہ سیکھے شیخ کی ہر ہر ادا, اور پائے قلب میں عشق خدا, اور پائے قلب میں عشق خدا, جس کی ہر ہر بات پر تاثیر ہے, جس کی ہر ہر بات پر تاثیر ہے, میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے, میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے, حضرت اختر کا دیرینا ایاز, حضرت اختر کا دیرینا ایاز, مال و زر سے جو رہا ہے بے نیاز, مال و زر سے جو رہا ہے بے نیاز, درمیان حق و باطل امتیاز, درمیان حق و باطل امتیاز, دین حق کی جو کھلی شمشیر ہے, دین حق کی جو کھلی شمشیر ہے, میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے, میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے, حضرت اختر کی فریاد و فغاں, حضرت اختر اختر کی فریاد و فغاں، وہ محبت کی موثر داستاں، وہ محبت کی موثر داستاں، معترف ہے جس کا ہر پیر و جوان، معترف ہے جس کا ہر پیر و جوان، اس کی شاہد جس کی ہر تحریر ہے، اس کی شاہد جس کی ہر تحریر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، منفرد جس کا جہاں میں سوز و ساز، منفرد جس کا جہاں میں سوز و ساز، جس نے طے کی ناز سے راہ نیاز، جس نے طے کی ناز سے راہ نیاز، جس پہ سارے کھل گئے الفت کے راز، جس پہ سارے کھل گئے الفت کے راز، جس کو حاصل عشق کی جاگیر ہے، جس کو حاصل عشق کی جاگیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، حضرت اختر کا ہمدم اور رفیق، حضرت اختر کا ہمدم اور رفیق، جس پہ آساں ہو گئی راہ طریق، جس پہ آساں ہو گئی راہ طریق، سالکین پہ مہرباں ہر دم شفیق، سالکین پہ مہرباں ہر دم شفیق، آج شیخ وقت عالمگیر ہے، آج شیخ وقت عالمگیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، مقطع ہے بھائی فیصل کا، ہو عطا فیصل کو نسبت کا گوہر، ہو عطا فیصل کو نسبت کا گوہر، سارا عالم جس کے آگے بے قدر، سارا عالم جس کے آگے بے قدر، ہو کرم کی ایک نظر بارے دیگر، ہو کرم کی ایک نظر بارے دیگر، یہ مسلسل نالے شبگیر ہے، یہ مسلسل نالے شبگیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، میر ہے وہ میر ہے میر ہے، میری جان ہے وہ میری تقدیر ہے، میری دھڑکن میرا سب کچھ پیر ہے، وہ سراپا عشق کی تفسیر ہے، حضرت اختر کی جو تصویر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے،
ماشاء اللہ، آپ بھی ایک دفعہ آپ بھی پڑھیں،
بھائی محمد فیصل صاحب کے اشعار جو بھی پڑھے گئے دوبارہ حضرت کے حکم پر پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ اپنے شیخ کی محبت میں ان کے اشعار ہوئے, یعنی سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی مصلحی مربی محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کی مدح میں یہ اشعار انہوں نے کہے. میری جان ہے وہ میری تقدیر ہے, میری جان ہے وہ میری تقدیر ہے, میری دھڑکن میرا سب کچھ پیر ہے, میری دھڑکن میرا سب کچھ پیر ہے. وہ سراپا عشق کی تفسیر ہے, وہ سراپا عشق کی تفسیر ہے, حضرت اختر کی جو تصویر ہے, حضرت اختر کی جو تصویر ہے. میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے, میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے, پیر ہے وہ پیر ہے وہ پیر ہے, میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے. اپنی ساری زندگی کر دی فدا, اپنی ساری زندگی کر دی فدا, تاکہ سیکھے شیخ کی ہر ہر ادا, تاکہ سیکھے شیخ کی ہر ہر ادا. اپنی ساری زندگی کر دی فدا, تاکہ سیکھے شیخ کی ہر ہر ادا, اور پائے قلب میں عشق خدا, اور پائے عشق میں قلب, اور پائے قلب میں عشق خدا, جس کی ہر ہر بات پر تاثیر ہے. میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے, اور میرا پیر ہے وہ پیر ہے وہ پیر ہے, میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے. حضرت اختر کا دیرینہ ایاز, حضرت اختر کا دیرینہ ایاز, مال و زر سے جو رہا ہے بے نیاز. یہاں یہ بھائی فیصل نے اس طرف اشارہ کیا ہے, اور حضرت طائف صاحب نے بھی اس کو ایک شعر میں فرمایا ہے کہ جو سلطان محمود جو بادشاہ تھا, اس نے تمام, آپ نے سنا ہی ہوگا واقعہ حضرت کے بیان میں, کہ اس نے تمام وزراء کو بلا کر ان کا امتحان لیا, 65 وزیروں کا, اور اپنے خزانے کا سب سے قیمتی موتی رکھوایا درمیان میں, اور سب وزیروں سے ایک ایک کر کے کہا کہ اس موتی کو توڑ دو. تو سب وزیروں نے سوچا کہ بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, تو اگر ہم یہ توڑ دیں گے تو وہ بہت ناراض ہوگا, بیوقوفی کی علامت ہے کہ اتنے قیمتی موتی جو ساری دنیا میں نایاب ہے اس کو ہم توڑ کیسے توڑ دیں, تو بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. تو اس کے بعد جب یہ سب فیل ہو گئے, لیکن بادشاہ نے بڑا سخت امتحان لیا, اور ہر ایک جو وزیر آتا تھا اور اس کو توڑنے سے انکار کرتا تھا تو بادشاہ نے اس کو انعام و اکرام بھی دیا. تو اس طرح سارے وزیر اور پکے ہو گئے کہ واقعی ہم صحیح کر رہے ہیں. لیکن پھر آخر میں ایاز کو بلایا گیا, تو ایاز کو جب بادشاہ نے حکم دیا کہ ایاز اس موتی کو توڑ دو, تو ایاز نے فوراً پتھر اٹھایا اور اس کو چکنا چور کر دیا, اور ایوان میں شور مچ گیا کہ یہ تو کافر ہو گیا, یعنی کہ نافرمان ہے, بادشاہ کا اتنا قیمتی موتی اس نے توڑ دیا. لیکن پھر اس نے, بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ تم بتاؤ ان کو کہ یہ کیوں تم نے توڑ دیا, ایسے تم نے کیا یہ کام. تو پھر ایاز نے بتایا کہ ام رشاہ بہتر بقیمت یا گوہر, یہ سوچو اے مہتران نامور, کہ یہ سوچو اے وزیرو, میرے محترم وزیرو, کہ یہ جو بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے. تو بس شیخ کی اتباع کے اندر یہ چون و چرا نہیں کیا جاتا, اگر مگر نہیں ہوتا, بس شیخ جو حکم دے دے بس یہی سب سے قیمتی اس کے لیے ہوتا ہے. تو یہ حضرت نے اپنی ساری زندگی کر کے دکھایا کہ حضرت پر اپنی زندگی کو فدا کیا, اور اپنی جان بھی فدا کی, اپنا مال بھی فدا کیا. حضرت اختر کا دیری نہ آیاز، مال و زر سے جو رہا ہے بے نیاز، درمیان حق و باطل امتیاز، دین حق کی جو کھلی شمشیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، پیر ہے وہ پیر ہے وہ پیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، حضرت اختر کی فریاد و فغاں، حضرت اختر کی فریاد و فغاں، وہ محبت کی مؤثر داستاں، وہ محبت کی مؤثر داستاں، معترف ہے جس کا ہر پیر و جوان، معترف ہے جس کا ہر پیر و جوان، اس کی شاہد جس کی ہر تحریر ہے، اس کی شاہد جس کی ہر تحریر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، میرا پیر ہے وہ پیر ہے وہ پیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، منفرد جس کا جہاں میں سوز و ساز، جس نے طے کی ناز سے راہ نیاز، منفرد جس کا جہاں میں سوز و ساز، جس نے طے کی ناز سے راہ نیاز، جس پہ سارے کھل گئے الفت کے راز، جس پہ سارے کھل گئے الفت کے راز، جس کو حاصل عشق کی جاگیر ہے، جس کو حاصل عشق کی جاگیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، میرا پیر ہے وہ پیر ہے وہ پیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، حضرت اختر کا ہمدم اور رفیق، حضرت اختر کا ہمدم اور رفیق، جس پہ آسان ہو گئی راہ طریق، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت بہت آسانی سے یہ سفر طے ہو گیا، یہ خونی سفر ہے، اللہ والوں کا جو سفر ہوتا ہے، یہ مجاہدات اختیاریہ اور غیر اختیاریہ، ایسے اس میں مجاہدات ہوتے ہیں، تب جا کے کہیں اللہ کو پایا جاتا ہے۔ حضرت اختر کا ہمدم اور رفیق، جس پہ آسان ہو گئی راہ طریق، سالکی پہ مہرباں ہر دم شفیق، آج شیخ وقت عالمگیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، میرا پیر ہے وہ پیر ہے وہ پیر ہے، سالکی پہ مہر باہر دم شفیق، آج شیخ وقت عالمگیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، ہو عطا فیصل کو نسبت کا گوہر، اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سے یہ دولت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہو عطا فیصل کو نسبت کا گوہر، سارا عالم جس کے آگے بے قدر، سارا عالم جس کے آگے بے قدر، ہو کرم کی ایک نظر بارے دیگر، ہو کرم کی ایک نظر بارے دیگر، یہ مسلسل نالے شبگیر ہے، یہ مسلسل نالے شبگیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے، میرا پیر ہے وہ پیر ہے وہ پیر ہے، میر ہے وہ میر ہے وہ میر ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کے مطابق دوستوں کے معاملہ فرماوے، جیسے کہ واقعہ تھا کہ ایک شخص تھا جو شیخ نہیں تھا، کوئی اہلیت نہیں تھی، جنگل میں بیٹھ گیا، تسبیح ہاتھ میں لے لی، بہت سے لوگ آ کے اس سے دین سیکھنے لگے، تو سب اللہ والے ہو گئے اس کے حسن دن کی وجہ سے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے، کیونکہ وہ جانتا تھا، وہ خود کچھ نہیں تھا، تو جب وہ کامل اللہ والے ہو گئے تو انہوں نے مراقبہ کیا کہ دیکھیں ہمارے شیخ کا کیا مقام ہے، تو انہوں نے دیکھا تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، تو وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کس مقام پہ ہے شیخ ہمارا، ہمیں وہاں تک رسائی نہیں ہو رہی، تو پھر ان سے پوچھا، وہ تھا وہ مخلص، تو وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آپ لوگوں کے حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فضل فرما دیا اور آپ کو نسبت عطا ہو گئی، میں اور مجھے تو کچھ بھی، میں تو خالی خلی ہوں بالکل، تو پھر اس کے جو اللہ والے جو مرید ہو گئے تھے انہوں نے دعا کی اس کے لیے، دعا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی صاحب نسبت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ فرمائے کہ ہمارے عیبوں کو اللہ نے چھپا دیا اور جو کچھ نیکی تھوڑی بہت تھے اللہ نے ان کو ظاہر فرما دیا، تو آج سب لوگ محبت فرما رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، ان میرے دوستوں کے حسن ظن کے مطابق اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے گا۔
حضرت جو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوستوں کے حسن ظن کے مطابق بنا دے، یہ تو حضرت کی فنائیت ہے، یہ ہمارا حسن ظن کیا بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اس میں کامل صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، وہ یہ کہیں میں کچھ نہیں اور میں یہ کہوں سب کچھ ہے، وہ ان کا یہی مقام ہے میرا یہی مقام۔ اور ایک شعر اور یاد آ گیا، ان کے ترنم سے سنا دیتا ہوں، اجازت ہے نا؟
کہاں ہے میری منزل یہ تو میرے کارواں جانے، کہاں ہے میری منزل یہ تو میرے کارواں کیا میرے کارواں جانے، ہماری تو رسائی صرف میرے کارواں تک ہے، ہماری تو رسائی صرف میرے کارواں تک ہے۔
آفتاب نسبت مع اللہ، جنوبی افریقہ کا 1998 کا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا سفر۔ جی اچھا، حضرت فرما رہے ہیں جنوبی افریقہ کا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ 8th سفر تھا، 1998
آخری سفر تھا، اس کے بعد 2000 میں 1999 میں سفر نہیں ہوا، اور 2000 میں حضرت والا کے اوپر فالج کا حملہ ہوا، پھر بیماری کی حالت میں 2002 میں سفر فرمایا جنوبی افریقہ کا، پھر 2 سال کے بعد 2004 میں سفر فرمایا، اس بیماری کی حالت میں جبکہ آدمی سفر کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جنت الفردوس میں جگہ دے، حضرت کی جوتیوں کے صدقے میں حضرت والا کے ساتھ جنت میں دخول اولی ہم سب کو نصیب۔
یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تکوینی راز، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اگر چاہتے تو موت کا فرشتہ بھیج کر مکہ شریف میں ابو جہل، ابو لہب اور جملہ دشمنان اسلام کو ہلاک کر دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت نہ کرنی پڑتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہجرت کا حکم دے کر وطن کا بت گرا دیا اور صحابہ کرام کے قلوب کو وطن کی معبودیت سے پاک کر دیا اور قیامت تک کے لیے تعلیم دے دی کہ اگر میری محبت میں وطن بھی چھوڑنا پڑے تو دریغ نہ کرنا، جہاں تمہیں تمہارا مولا ملے وہی تمہارا وطن ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفت معشوق بے عاشق اے فتا، تو بغربت دیدے بس شہر رہا۔ ایک معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا کہ تو نے پردیس میں بہت سے شہر دیکھے ہیں، پس قدامی شہر زاں ہا خوش ترست، گفت آ شہرے کے دروے دل برست۔ بس کون سا شہر تجھے سب سے اچھا معلوم ہوا؟ کہا کہ وہ شہر سب سے اچھا ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے، جو شہر میرے محبوب کو پیارا لگتا ہے وہی مجھے بھی پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض فرما کر وطنیت کے بت کو پاش پاش کر دیا کہ اسلام میں وطن کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز میری رضا ہے، جس زمین پر میں راضی ہوں وہی تمہارا وطن ہے۔ اور ہجرت سے یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ اسلام کھاتا بہی یا ناپ تول کا کوئی کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے کہ کعبہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 100,000 اور مسجد نبوی میں 50,000 ہے تو ہم کیوں ہجرت کریں؟ نہیں، میری رضا کے سامنے ثواب کیا چیز ہے؟ مسلمان میری رضا پر فدا ہوتے ہیں، کعبہ میں راضی ہوں تو کعبہ میں رہو، اور عرفات کے جنگل میں بھیج دوں تو وہاں رہو، اور مدینہ شریف میں ہجرت کا حکم دے دیا تو وہاں رہو۔ اسلام نام ہے اللہ کی مرضی پر فدا ہونے کا، نہ کہ ثواب کے ناپ تول اور کھاتا بہی کا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک علم اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ ہجرت کی فرضیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی کہ میرا رسول کعبہ سے بہتر ہے۔ فرض حج تو کعبہ ہی میں ادا ہوگا، لیکن کعبے والا تمہیں میرے رسول سے ملے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر ایک علم اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ ہجرت کی فرضیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی کہ میرا رسول کعبے سے بہتر ہے۔ فرض حج تو کعبہ ہی میں ادا ہوگا، لیکن کعبے والا تمہیں میرے اس رسول سے ملے گا۔ کیفیت یقین و ایمان اور کیفیت احسان کعبہ کے پتھروں سے تمہارے دل میں منتقل نہیں ہوگی، میرے رسول کے قلب سے منتقل ہو۔ ہاں، کیفیت ایمانیہ و احسانیہ کا محل، مرکز اور مستقر قلب ہے، تو قلب پیغمبر سے ایمان و احسان منتقل ہوگا۔ کعبہ نے اپنے اندر سے بت نہیں نکالے، میرے رسول نے کعبہ سے بت نکالے۔ سبحان اللہ، تو تمہارے دل سے غیر اللہ کے بت کعبہ نہیں، میرا رسول نکالے گا۔ لہذا میرا نبی جہاں جا رہا ہے وہیں تم سب چلے جاؤ، ایک کو بھی اجازت نہیں کہ جو کعبہ میں رہے۔ کعبہ میں رہنے سے تمہیں کعبہ ملے گا، میرے رسول سے تمہیں کعبے والا ملے گا، اور جب تک کعبے والا نہیں ملے گا تو کعبے کا مزہ بھی نہیں پاؤ گے۔ گھر کا مزہ جب ہے جب گھر والے سے تعلق ہو۔ سبحان، تو ہجرت کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اہمیت بتا دی، جس سے نائب رسول یعنی متبع سنت مشائخ کی صحبت کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی کہ جہاں تمہارا مربی ہو وہاں جاؤ، اپنے وطن سے چپکے مت رہو، کیونکہ اللہ تمہیں اللہ والوں سے ملے گا۔ صحبت رسول کے صدقے میں صحابہ کے قلب میں کیفیت احسانی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نبوت سے منتقل ہوئی تھی، لہذا صحابہ کا سا ایمان اور صحابہ کا سا احسان اب قیامت تک کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کے قلب نبوت سے امتی کے قلب میں جو احسانی کیفیت منتقل ہوئی وہ احسان کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو اب کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیفیت احسانیہ کلی مشکک ہے، جس کے درجات متفاوت ہوتے ہیں، لہذا پیغمبر کے بعد امتی سے امتی کے قلب میں کیفیت احسانیہ منتقل ہوتی ہے، اس لیے صحابی جیسا ایمان اب کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن جس شیخ کے قلب میں کیفیت احسانیہ جس قدر قوی ہوگی اتنی ہی قوی دوسرے امتی کے قلب میں منتقل ہوگی، اور احسان ہی سے اعمال کا وزن ہوتا ہے، اس لیے عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ لہذا صحبت شیخ سے کبھی استغنا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیفیت احسانیہ اسی کے قلب سے منتقل ہوگی، اس لیے بار بار شیخ کی خدمت میں حاضری دو، جب جاؤ گے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ترقی ہوگی۔ اللہ کا راستہ غیر محدود ہے، قرب غیر متناہی ہے، اس لیے تھوڑے سے قرب پر قناعت مت کرو، بار بار شیخ کے پاس جاؤ تو انشاءاللہ کیفیت احسانیہ میں ترقی ہوتی رہے گی، اور کیفیت احسانیہ سے آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام حسین ہو جائے گا۔ سبحان اللہ،
کیفیت احسان کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت اس طرح کرے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، یہ استحضار قلب میں پکا اور راسخ ہو جائے تو پھر یہ کیفیت کا اس کو رسوخ حاصل ہو جاتا ہے، ہما وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ظاہر ہے جو جس کی نگاہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی استحضار جس کو ہوگا تو وہ پھر گناہ کیسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے وہ ایسے بھاگے گا جیسے سانپ سے بھاگتے ہیں۔ یہ کیفیت احسانی اسی کو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔
میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ احسان کے معنی حسین کرنے کے ہیں، تو احسان سے آپ کا ایمان بھی حسین ہو جائے گا اور آپ کا اسلام بھی حسین ہو جائے گا، یعنی اعمال باطنہ اور اعمال ظاہرہ سب حسین ہو جائیں گے، ہر وقت حضوری رہے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا شخص ہر وقت باخدا رہے گا۔
والے بات نہیں ہے، دل کے اندر ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ عمل باطنی ہے، اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ دل کی تصدیق ہوتی ہے، دل اس کو کہتے ہیں، یہ باطنی عمل ہے، اور اسلام جو ہے وہ ظاہری عمل ہے کہ جو دل میں ایمان ہے اس کے آثار وہ اس کے انسان کے جوارے سے اور اس کے بدن سے ظاہر ہوتے ہیں، تو ظاہر بھی حسین ہو جائے گا تمہارا، اسلام جو ہے وہ بھی حسین ہو جائے گا اور ایمان بھی حسین ہو جائے گا جب یہ کیفیت احسانی حاصل ہو جائے گی.
اس لیے شیخ سے کبھی مستغنی نہ ہونا چاہیے، اس کی خدمت میں جانا چاہیے، کم از کم ایک چلہ زندگی بھر میں لگانا چاہیے. مجدد زمانہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ارشاد ہے کہ زندگی میں 40 دن اپنے شیخ کے پاس لگا دو. درس نظامیہ 10 سال پڑھتے ہو، میڈیکل کالج میں 5 سال پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہو، اگر 40 دن میں اللہ مل جائے تو سستا سودا ہے. اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دین کا ذہن بنتا ہے، نسبت منتقل ہو جاتی ہے، پھر ساری زندگی خط و کتابت کرتے رہو، گاہے گاہے ملتے رہو، مگر ایک دفعہ 40 دن لگاؤ. الحمدللہ 18 سال کی عمر میں جب میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری سے بیعت ہوا، اس وقت پہلی ہی ملاقات میں میں نے چلہ لگایا اور خاص بقرعید کے دن اپنے شیخ کے پاس حاضری دی، جبکہ انسان عید اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. میں نے والدہ صاحبہ سے یہ کہہ کر اجازت لی تھی کہ آپ کے ساتھ تو ہمیشہ عید کی ہے، ایک عید اپنے شیخ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں. کیا کہوں، اس چلے کا نور آج تک محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور ہجرت کا ایک تکوینی راز ایک بار مکہ مکرمہ میں اللہ تعالی نے میری زبان سے کہلا دیا، جس کو سن کر مولانا شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ نے بڑی قدر فرمائی اور فرمایا کہ جلدی سے کاغذ قلم لاؤ اور اس مضمون کو نوٹ کرو. میں نے نہ کبھی یہ مضمون اپنے کسی بزرگ سے سنا نہ کسی کتاب میں دیکھا. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک فرشتہ بھیج کر ابو جہل، ابو لہب اور تمام دشمنوں کو ہلاک کر دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ ہجرت نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تکویناً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرائی تاکہ روضہ مبارک مدینہ منورہ میں بنے. اگر روضہ مبارک مکہ مکرمہ میں ہوتا تو عاشقوں کے دل کے 2 ٹکڑے ہو جاتے جب طواف کرتے.
عجیب و غریب، بالکل الہامی. مولانا شمیم صاحب جو مدرسہ سولتیہ کے محتمم تھے، انہوں نے اتنا پسند فرمایا اس کو کہ فوراً کاغذ منگوایا کہ اس مضمون کو نوٹ کرو. یہ میں نے نہ اپنے کسی بزرگ سے سنا نہ کسی کتاب میں پڑھا، یہ حضرت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور یہ الہامی مضمون ہے. کہ اگر مدینہ منورہ اگر ہجرت نہ فرماتے آپ تو روضہ مبارک بھی مکہ مکرمہ میں بنتا اور کعبہ شریف بھی وہیں ہوتا، تو جس وقت طواف کرتے تو دل میں آتا کہ کاش ہم روضہ مبارک پر حاضری دیں، اور روضہ مبارک پر حاضری دیتے تو یہ ہوتا کہ کاش کعبہ شریف میں طواف کریں، تو دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے دور کر دیا تاکہ عاشقوں کے دل کے ٹکڑے نہ ہو، مطمئن رہیں کہ پہلے یہاں اللہ پر فدا ہو جائیں اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان. اللہ تعالیٰ نے تکویناً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرائی تاکہ روضہ مبارک مدینہ منورہ میں بنے. اگر روضہ مبارک مکہ مکرمہ میں ہوتا تو عاشقوں کے دل کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، جب طواف کرتے تو دل چاہتا کہ روضہ پاک پر صلاۃ و سلام پڑھیں، اور جب روضہ پر سلام پڑھتے تو دل چاہتا کہ کاش کعبۃ اللہ میں طواف کرتے. اس طرح اپنے نبی کا روضہ مدینہ مبارک میں بنوا کر عاشقوں کے دلوں کو 2 ٹکڑے ہونے سے بچا لیا، تاکہ میرے عاشق جب مکہ میں رہیں تو بیت اللہ پر فدا رہیں، اور جب مدینہ میں رہیں تو روضہ رسول رسول اللہ پر فدا رہے. ماشاء اللہ.
عجیب علوم تھے حضرت والا کی. جی اور پڑھی.
18 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 11 اکتوبر 1998 بروز اتوار بعد فجر مسجد حمزہ لینیشیا. لا حول ولا قوت الا باللہ کی عالمانہ و عارفانہ تشریح. ارشاد فرمایا روزانہ 7 مرتبہ صبح و شام لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو تو اس کے پڑھنے والے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرتے ہیں. عند الملائکۃ المقربین وعند ارواح الانبیاء والمرسلین. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی روحوں کو بھی حاضر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو زمین پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے اسلم عبدی واستسلم یعنی عبدی انقاد وترک العناد میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی. واستسلم اے فوض عبدی امور الکائنات الی اللہ تعالی عز وجل باسرھا یعنی اس بندے نے اپنی دنیا اور آخرت میرے سپرد کر دی. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب روزانہ صبح و شام اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے فرشتوں سن لو میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا عبدی انقاد و ترک العناد اور نافرمانی چھوڑ دی, تو جب اللہ تعالی یہ خوشخبری سنائیں گے فرشتوں کو تو اللہ تعالی کو اپنی خوشخبری اور عزت کی لاج نہیں آئے گی کہ یہ نالائق کا نالائق ہی رہا. فرشتے کہیں گے کہ اللہ میاں آپ تو روزانہ تعریف کر رہے ہیں اور وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے, تو اس اعتقاد سے پڑھو انشاء اللہ تعالی اس کلمے کی برکت سے اللہ ویسا بنا بھی دے گا. سبحان اللہ. یہ وہ کلمہ ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مجلس میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا. آپ نے فرمایا هل انت تدری ما تفسیرها اے عبداللہ ابن مسعود کیا تجھے پتا ہے کہ اس کلمے کا کیا ترجمہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے ہمیں تو معلوم نہیں. بتائیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کتنے قابل صحابی تھے اور عربی لغت کے ماہر تھے مگر ترجمہ نہیں کر سکے, کیونکہ سرکاری خزانے سے جو الفاظ عطا ہوتے ہیں ان کو سرکار ہی ترجمہ کراتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ لا حول ولا قوت کے معنی ہیں لا حول عن معصیۃ اللہ الا بعصمۃ اللہ, ہم کو نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی مگر جب اللہ ہماری حفاظت فرما لے. ولا قوت اور نہیں ہے قوت, حالانکہ بظاہر قوت تو ہے لیکن کھا رہے ہیں, کیونکہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چل رہے ہیں. قوت نہیں ہے تو بیوی کے ساتھ کیوں صحبت کرتے ہو, کیوں کھانا کھاتے ہو, کیوں دفتر جاتے ہو, کیوں امامت کرتے ہو. لیکن یہاں قوت کے کیا معنی ہیں یہ اجمال تفصیل طلب ہے. اس اجمال کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ ولا قوت کا مطلب ہے لا طاقت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ, نہیں ہے طاقت ہمیں اللہ کی عبادت کی الا بعون اللہ یعنی اللہ کی مدد کے بغیر, ہم اس کی عبادت اور نیکیاں نہیں کر سکتے, نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں نہ نیکیاں کر سکتے ہیں. میرے شیخ و مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کلمے میں اللہ تعالی نے ہمیں عاجزی اور ہماری کمزوری کا احساس دلایا ہے کہ تم ہمیں زور سے نہیں پا سکتے ہو, زاری سے پاؤ گے. انسان کمزور ہے, خلق الانسان ضعیفہ, ہم رجسٹرڈ کمزور ہیں, ہماری کمزوری کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو ضعیف اور کمزور پیدا کیا ہے, اس لیے اگر بچہ کمزور ہے تو ابا سے مدد مانگے, بندہ کمزور ہو تو ربا سے مدد مانگے. اور فرمایا کہ لا حول ولا قوت کا یہ کلمہ جنت کا خزانہ ہے, کنز من کنوز الجنہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلمے کی شرح لکھی ہے کہ جنت ملے گی دو کام سے, نیک کام کرنے سے اور برائی سے بچنے سے. تو اس کلمے میں دونوں توفیق موجود ہیں, اس لیے جنت کا خزانہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا گیا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا مر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دیجئے ان یفرس بفراس الجنہ، جنت کے درختوں کی تعداد بڑھائے، آپ کی امت جتنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے گی اتنے ہی درخت جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ کتنا اہم ہے کہ گناہ سے بچنے کی اسٹیم اور طاقت انرجی حاصل ہو تاکہ آپ بندر جی نہ ہو۔ آج کا یہ وظیفہ کتنا اہم ہے کہ گناہ سے بچنے کی اسٹیم اور طاقت انرجی حاصل ہو تاکہ آپ بندر جی نہ ہو۔ انرجی سے حضرت نے بندر جی، بندر جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کی نقل کرتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم کہ یہ غلط کام ہے یا اچھا کام ہے، اس کو بس نقل کی عادت ہے۔ اس پر یہ لطیفہ جو حضرت نے فرمایا تھا دوبارہ سناتا ہوں، دو لطیفے۔ لہذا بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑا ہی موٹے درخت کے ٹکڑے کو آرے سے چیر رہا تھا، اور جتنا چیرتا تھا اس جگہ لکڑی کا ٹکڑا لگا دیتا تھا تاکہ لکڑی کے دونوں حصے آپس میں نہ مل جائیں اور لکڑی آگے سے کاٹنے میں آسانی ہو۔ تو ایک بندر یہ تماشا دیکھ رہا تھا، جب بڑا ہی ناشتہ کرنے گیا تو بندر کو نقل کی عادت ہوتی ہے، وہ آ کر اس کی نقل کرنے لگا، اتنے میں لکڑی کا وہ ٹکڑا جو درخت کے تنے کے درمیان لگا ہوا تھا نکل کر گر گیا اور لکڑی کے دونوں حصے آپس میں مل گئے، اور بندر کے فوتے جو لٹک رہے تھے وہ ان دونوں حصوں میں دب گئے۔ وہ اتنا زور سے چلایا کہ زندگی میں ایسی طاقت سے نہیں چلایا ہوگا، اس کے شور کی آواز بہت دور تک پہنچی۔ وہ بڑا ہی بھی گھبرایا ہوا آیا اور سمجھ گیا کہ بیچارہ مصیبت میں ہے، اس نے جلدی سے دونوں حصے جدا کیے تو بندر بھاگ نکلا اور جا کے درخت پر بیٹھ گیا، اس کے بعد پھر اس بڑھئی کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ اسی طرح حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک شخص آدھی رات کو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ ہم کو کھینچ لیں، جذب کر لیں۔ ایک دیہاتی نے سنا کہ یہ روزانہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں کھینچ لیں، جذب کر لیں۔ وہ آدمی مسخرہ تھا، ایک دن وہ درخت پر رسی لے کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اے میرے بندے، تو روزانہ دعا کرتا ہے کہ مجھے کھینچ لو، تو آج میں نے تیری دعا قبول کر لی، یہ رسی پھینک رہا ہوں اس کو پکڑ لے اور گردن میں باندھ لے، میں اسے کھینچوں گا تو میرے پاس آ جائے گا۔ اب اس بیوقوف نے رسی گردن میں باندھ لی، جب اس آدمی نے رسی کھینچی تو اس کی گردن دبنے لگی، جان نکلنے لگی، تب اس نے کہا کہ اللہ میاں ہم کو مت کھینچو، ہمیں کیا خبر تھی کہ آپ کے کھینچنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس آدمی کو رحم آ گیا کہ یہ تو مر ہی جائے گا، اس نے رسی چھوڑ دی، اس نے رسی کھولی اور وہ بھاگا وہاں سے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روز کے بعد سے وہ اس درخت کے قریب سے گزرتا بھی نہیں تھا، بہت دور سے گزرتا تھا اور مارے ڈر کے اس درخت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کہ اللہ میاں پھر نہ کھینچ لے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دو لطیفے سنا دیے تاکہ آپ لوگوں کی نیند غائب ہو جائے۔ یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے کہ واز کو خشک نہ رکھو، خوش بھی کر دو۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی فرماتے تھے کہ خوش رہو، خشک نہ رہو، خوش کے آگے کاف مت بڑھاؤ، خوش رہو۔ تو آج کا وظیفہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سات سات مرتبہ فجر اور مغرب کے بعد پڑھیے۔ یہ سارے وظیفے جو صبح و شام کے ہیں یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ دوپہر کو انسان بہت مشغول ہوتا ہے اور اکثر لوگ تو قیلولہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حدیث میں فجر بعد یا مغرب بعد کی صراحت نہیں آئی تو وظیفہ عصر کے بعد پڑھ لیں، تو اس کا راز یہ ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور صبح تک رہتی ہے، اور فجر کے بعد رات والے فرشتے کی ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں اور اللہ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بندوں کو آپ کی عبادت میں چھوڑا ہے۔ اگر سفر کرنا ہے تو صبح سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور شام کو عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عموماً بزرگوں کا تعامل یہی دیکھا ہے کہ وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد وظیفے پڑھتے ہیں۔ تعامل صالحین بھی کوئی چیز ہے، جب شریعت ساکت ہو تو صالحین کا عمل ناطق ہوتا ہے۔ جس چیز سے شریعت خاموش ہو اور ہم کو وضاحت نہ ملے تو امت کے بزرگان دین کا عمل ہمارے لیے ناطق ہوتا ہے۔ لہذا آپ لوگ لا حول ولا قوۃ الا باللہ،
سات مرتبہ صبح و شام پڑھ لیں، فجر بعد اور مغرب بعد، لیکن یہ وظیفے مغرب کی سنتوں کے بعد پڑھو، مغرب کے فرض کے فوراً بعد سنتیں پڑھ لو۔ فقہا نے منع کیا ہے کہ مغرب کے فرض کے بعد سنت میں دیر مت کرو، وظیفے مغرب کے فرضوں کے بعد پڑھو گے تو سنت میں دیر ہو جائے گی، اور سنت فرض کو مکمل کرتی ہے، تاکہ جو کوتاہی وغیرہ ہو گئی ہو، دل ادھر ادھر ہو گیا ہو، اس کمی کو پورا کر دے۔ سنت مکمل ہے اور فرض مکمل ہے، تو مکمل اور مکمل کو دور مت رکھو۔ اس لیے وظیفہ سنتوں کے بعد مکمل کر لو۔ اگر کسی کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا عربی ترجمہ یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ دو کہ نہیں ہے طاقت ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی مدد سے، اور نہیں ہے طاقت نیک عمل کی مگر اللہ تعالی کی مدد سے۔ اللہ سب زبانوں کا خالق ہے، الا یعلم من خلق، کیا خالق اپنی مخلوق کو نہیں جانتا؟ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس کو نہیں جانے گا؟ وہ ہماری زبان کا خالق ہے، لہذا اردو بھی جانتا ہے، پنجابی بھی جانتا ہے، افریقن بھی جانتا ہے، غرض کوئی زبان ایسی نہیں جو اللہ نہ جانتا ہو، کیونکہ جب مخلوق کا خالق ہے تو مخلوق کے السنہ سے اختلاف کا بھی خالق ہے، اور ماں باپ چونکہ خالق نہیں ہیں اس لیے ماں نہیں جانتی کہ میرے بچے کی ناک کی فٹنگ کب ہو رہی ہے۔ آپ ماں سے پوچھیں کہ تیرے بچے کے کان بن گئے یا نہیں، وہ کہے گی کہ ہمیں کیا معلوم کہ اندر کیا بن رہا ہے۔ خالق جانتا ہے، پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ میں نے اس عورت کے پیٹ میں بچے کا کان بنا دیا، اب ناک بنا دی، اب کھوپڑی بن گئی، اب پسلیاں لگ گئیں، اب پھیپڑا، جگر اور دل بن گیا۔ ماں کا نہ جاننا ہی دلیل کہ ماں خالق نہیں ہے، خالق اللہ تعالی ہے، ماں کا پیٹ تو اللہ تعالی کی فیکٹری ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیغمبر بھی پیدا ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بیویوں کو ستانا منع ہے کہ یہ اللہ کی فیکٹریاں ہیں، ان کی پٹائی مت کرو، جہاں تک ہو سکے برداشت کرو، نرمی، شفقت اور پیار محبت سے رہو، اور ان کا دل حساس اور نازک بھی ہوتا ہے، ذرا سا بھی تیز بول دیجئے آپ کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ کہہ کر آپ تو چلے گئے اور وہ روتی رہتی ہیں۔ یہ میرا خاص تجربہ ہے، حالانکہ ڈنڈا بھی نہیں مارا آپ نے، الو اور بیوقوف بھی نہیں کہا، صرف اتنا ہی کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ تکیے کا غلاف دھو لینا، تم کیوں بھول گئیں؟ اب وہ تو ڈانٹ کر فیکٹری چلا گیا مگر وہ روتی رہتی ہے۔ ان کی طبیعت نازک ہے، ان کو اللہ نے لیلا بنایا ہے، ان کے ساتھ مجنو والا پارٹ ادا کرو۔ خوب سمجھ لو کہ مولوی زیادہ پٹائی کرتا ہے، اس لیے مولویوں سے کہتا ہوں کہ غصہ ضبط کرو، کیونکہ سب ان کے ہاتھ پیر چومتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بیوی بھی ہاتھ پیر چومے۔ بیوی کیوں چومے جبکہ اسی کے اوپر رات کو اچھلتے کود؟ اسی لیے کوئی عورت اپنے شوہر سے مرید نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے کہ ہمیں دوسرے سے مرید کرا دو، لیکن پیغمبر اس سے مستثنا ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نہیں ختم، جی ختم ہو گیا،
بس مجلس پر خاص ہوتی ہے، آپ حضرات جلدی جلدی نیچے تشریف لے جائے اور منتشر ہو جائیں، اکٹھا سب لے جائیں، دو دو تین تین آدمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔